گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل, فرض علوم کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اس میں مختلف علوم اور فرائض ہمیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج بھی انشاءاللہ عز وجل عقائد سے متعلق جو باتیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے ان کو سیکھنے کی انشاءاللہ عز و جل سعادت حاصل کریں گے. اور آج کا ہمارا موضوع صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے, ان کے بارے میں کیا باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے, انشاءاللہ عز و جل ان کو سیکھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں عقائد نظریات جاننے سے پہلے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے اور ان کی دین کے اندر اہمیت کیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اور احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی ایک مقام پر ان کی فضیلت اہمیت کو بیان فرمایا, ان کے فضائل بیان فرمائے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اگر ایک مٹھی برابر صدقہ کریں اور دوسرا پورا پہاڑ برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو بھی وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس مٹھی برابر صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یعنی ان کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحالت ایمان زیارت اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی جس طرح ان کو سعادت ملی, اس وجہ سے ان کا معمولی عمل کرنا بھی بڑے بڑے اولیاء کرام علیہ رضوان کی ساری زندگی کے عمل سے بڑھ کر ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہمیت کو آپ اس طرح سمجھے دین کے اندر کہ اگر آپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام کے حالات زندگی کو دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی کی نام علیہ السلام, تو آپ کو ان کی زندگی کے چند حالات سے بڑھ کر حالات نہیں ملیں گے. کچھ واقعات ملیں گے, کچھ ان کے اقوال ملیں گے, بس اس سے زیادہ آپ کو ان کے حالات نہیں ملیں گے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ, پھر اس کے بعد شیطان سے جو معاملہ ہوا وہ واقعہ, دنیا میں تشریف لانا, پھر آپ کے بیٹوں کا جو معاملہ ہوا وہ واقعہ, یہ چند ایک واقعات ملتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی والا واقعہ ملتا ہے, اس کے ضمن میں ایک دو باتیں مل جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کچھ تفصیل سے ملتے ہیں, مختلف واقعات لیکن مخصوص واقعات. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, یعنی سب کے حالات آپ پڑھتے چلے جائیں آپ کو چند صفحات سے بڑھ کر حالات نہیں ملیں گے. لیکن ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کیا ہیں، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کیا کیا واقعات پیش آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کیا واقعات پیش آئے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو پہلا کلمہ آپ کی زبان پر کیا تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والیاں کون کون تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت آپ کے گھر کے اندر کون کون موجود تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قبیلے کے اندر پرورش پائی، بچپن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کس طرح پیش آئے، جوانی میں قریش کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت کے حالات کیا تھے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کر دیا اس کے بعد کے حالات کیا رہے، تو پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ جس چیز کے بارے میں جاننا چاہیں گے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جائیں گی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے بارے میں جاننا چاہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس کیسا تھا تو یہ بھی ہمیں معلوم، پھر اس کے بعد جسم اقدس کی ایک ایک وہ چیز کے جس کو بیان کرنا ممکن ہے وہ ساری کی ساری باتیں مل جائیں گی۔ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے بارے میں جاننا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں کیسی عطا فرمائی تھی، یہ آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا۔ ناک مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی تھی کہ اس پر نور چمکتا تھا، یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ کان مبارک کیسے تھے، ہونٹ مبارک کیسے تھے، دانت کیسے تھے کہ دانتوں کے درمیان میں جو اوپر کے دانت کی سائڈ ہوتی ہے اس میں ہلکا سا گیپ تھا جس سے نور نکلتا تھا، یہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، ان کی نرمی کیسی تھی، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چلنے کا انداز کیسا تھا، کیسا چلا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چلتے ہوئے آپ کی آنکھیں کس طرف ہوا کرتی تھی، یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کس طرح کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے کس طرح ہوا کرتے تھے، چلتے کیسے تھے، جب آپ آرام فرماتے آرام کرنے کا انداز کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کسی سے گفتگو کرتے تو گفتگو کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، کوئی بڑا آیا کوئی وفد آیا تو اس سے ملاقات کا انداز کیا ہوا کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حالت جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، تیز ہوا چلتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت انداز کیا ہوتا، کسی کی میت پر کسی کی موت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا انداز اختیار فرماتے۔ الغرض آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر وہ پہلو کہ جس کو بیان کرنا ممکن ہے وہ آپ کو سیرت کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر مل جائے گا۔ انسان کی زندگی کے عمومی طور پر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک گھر کی باہر کی زندگی اور ایک گھر کی اندر کی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی جو گھر سے باہر تھی وہ تو سب دیکھ رہے تھے، گھر کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں کہ جو گھر کے اندر ہی خاص ہوتے ہیں، بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو باہر بیان کی جا سکتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تابعین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ امہات المومنین سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معاملات پوچھتے تھے کہ گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے، تو امہات المومنین بتایا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے اپنے نالین مبارک سی لیا کرتے تھے، گھر کا کام کاج کر لیا کرتے تھے، سودا سلف خود لے آیا کرتے تھے، کام میں کسی کے بارے میں کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے امہات المومنین، وہ معاملات کے جو باہر بیان کیے جا سکتے وہ سارے کے سارے ان کو صحابہ کو بیان کیا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کئی ایک مقامات پر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدتنا ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی خالہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں، ان کے گھر پر خاص، چھوٹے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے خاص اس نیت سے رات گزاری کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں عبادت کیسے کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے رات گزاری، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر آرام کیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے نماز ادا کی، وضو کس طریقے سے کیا، ایک ایک بات کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ریفائن کیا، بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو حالات زندگی ہیں وہ ہمیں چند واقعات سے زیادہ نہیں ملتے، اور ان میں بھی وہ باتیں مستند ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. باقی جو اہل کتاب بیان کرتے ہیں، یہود و نصارہ بیان کرتے ہیں، ان میں عمومی طور پر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی ہمیں ملتے ہیں صرف چند صفحات پر، چند واقعات پر. لیکن جب ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہزارہ ہزار صفحات بھی اس میں کم پڑ جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال کہ علامہ محمد بن یوسف شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلیل القدر محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے سیرت طیبہ پر ایک کتاب لکھی سبل الہدا والرشاد کے نام سے، اور یہ کتاب عربی زبان میں 15 جلدوں کے اندر، 15 والیوم کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے جس میں ہزاروں صفحات ہیں. اور اس میں آپ نے ابتدا کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو 300 کتابوں سے نکال کے لکھا ہے، اور 300 کتابیں وہ کہ جن میں بعض کتابیں 100 جلدوں پر ہیں، لیکن پھر بھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل و کمالات ہیں ان کے جو سمندر کے سمندر ہیں ان میں سے چند قطرے آپ کے سامنے بیان کیے. نہیں، ہزارہ ہزار صفحات پر بھی بیان کر کے چند باتیں ہی میں بیان کر سکا ہوں. انشاءاللہ اس کا مزید مفصل بیان آگے جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عقائد سنیں گے تو اس میں اور تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے پاس آئی کیسے؟ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی یقیناً ان کی زندگی بھی کامل ہے، کامل و اکمل ہے، لیکن ان کی زندگی کے حالات ہم تک پہنچ نہ پائے مکمل طور پر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں ہم تک کیسے پہنچی؟ تو یقیناً یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کا انتہائی غور و فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، اس پر غور کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ساری کی ساری باتیں آگے پہنچا دی. اور ایسے واقعات ان کے پیش آئے صحابہ کرام علیہ رضوان کے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ رکھنے پر حس رکھا کرتے تھے، خواہش رکھا کرتے تھے. بخاری شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے گئے تو آپ نے راستے میں ہر اس مقام پر کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے تھے تو راستے میں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی ٹھہرائی اور وہاں نماز ادا کی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہر اس مقام پر اپنی اونٹنی ٹھہرا کر اس مقام پہ نماز ادا کی اور بتایا کہ یہاں یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے. کعبۃ اللہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے داخل ہو کر آگے کی طرف جا کے الٹے ہاتھ پر جو دو ستون آتے تھے ان کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. یہ بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی اور جب بھی وہ کعبے میں داخل ہوتے اس مقام پہ جا کے نماز ادا فرماتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اس حوالے سے خاص طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اس کے کرنے پر بڑے حریص تھے، اس بات کو کرنے پر بڑی خواہش رکھا کرتے تھے. ایسے ایسے واقعات ہیں ان کے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے اچانک ایک ٹیلا آیا، ریت کا ٹیلا آیا، تو آپ نے اپنا گھٹنا اس پہ قصدن ٹکرا دیا، ٹیلے سے گھٹنا ٹکرا دیا. کسی نے پوچھا حضرت اتنی بڑی جگہ موجود تھی، اب وہاں سے گزر جاتے، یہ آپ نے گھٹنا اپنا کیوں ٹکرا دیا اس ٹیلے سے؟ تو کہا کہ اور تو کچھ نہیں معلوم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھٹنا اس ٹیلے سے ٹکرایا تھا، بس اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنا گھٹنا اس ٹیلے سے ٹکرا دیا ہے. اس طرح انہی کے واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی درخت کے پاس سے گزرے کہ جو بڑا طویل تھا، لیکن یہ سر جھکا کے اس کے نیچے سے گزرے. پوچھا گیا ایسا کیوں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یعنی جب یہ کہا گیا کہ درخت تو اتنا اونچا ہے آپ کو جھک کر گزرنے کی کیا ضرورت تھی, تو کہا کہ اور تو کچھ نہیں معلوم, فقط اتنا معلوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے سے جھک کر گزرے تھے, کیونکہ اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا, میں بس اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکا کے گزر رہا ہوں. امیر علیہ سنت نے مسلم شریف کے حوالے سے نماز کے احکام کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسکرائے, تو کسی پھر خود بتایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا, تو اور کوئی وجہ بیان نہیں کی, فقط یہ وجہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما کر مسکرائے تھے اس لیے میں بھی مسکرایا ہوں. تو ایسے کئی واقعات صحابہ کرام علیہ رضوان کے موجود ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو, ایک ایک فعل کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو جو ہے آگے لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کر سکے. تو اس سے ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے صحابہ نے کس طرح سے ہمارے سامنے دین کو پہنچایا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتوں کو جاننے پر قادر ہو سکے, ورنہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں آگے نہ آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور مخلوق کو پیدا فرماتے ایک الگ بات ہوتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا آگے پہنچنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بنایا, جس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہمیت دین میں معلوم ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ کار ہے وہ تا قیامت رہنا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار وہ ہے کہ جس پر عمل کر کے ہی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے, اس ہی طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے. اب اس طریقے کو آگے پہنچانے کے لیے لازمی طور پر ایسے افراد کو چنا جائے گا, ایسی شخصیات کو چنا جائے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچانے میں امین ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو آگے پہنچانے میں خواہش رکھتے ہوں اور اس بات میں پختہ ہوں, مضبوط ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آگے پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کام کے لیے چنا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اتنے اہم کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کو چنا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جہاں فضائل و کمالات ہیں وہیں ان کی اس انداز میں اہمیت بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. صحابی کے ویسے معنی ساتھی کے ہیں, کسی کا ساتھ دینے والا, کسی کے ساتھ رہنے والا, اور شریعت کی روشنی میں صحابی اس ہستی کو بولتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر زیارت کی, جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں زیارت کی, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا, یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ملاحظہ کیا یعنی ان کو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ ہستی کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں زیارت کی, آپ کی صحبت کو اختیار کیا, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ملاحظہ کیا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ملاحظہ کیا, اور اسی ایمان پر ان کا دنیا سے خاتمہ ہوا یعنی رخصت ہوئے, اسی ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے, تو یہ صحابی کہلاتے ہیں. درمیان میں اگر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے یعنی ایمان سے پھر گئے, پھر ایمان لے کر آ گئے, تو اب یہ صحابی نہ رہے، یعنی کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرماتے ظاہری حیات کے ساتھ، جو آپ نے وقت گزارا اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا، اس عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تھی یا صحبت اختیار کی تھی، اب اسی ایمان پر وہ باقی رہے، درمیان میں مرتد نہ ہوئے، تو اس صورت میں وہ صحابی کہلائیں گے. اگر نعوذ باللہ، جیسے بعض ایسے عرب کے قبیلے تھے کہ جو ایمان لے کر آئے، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو انہوں نے ایمان کو چھوڑا. بعض عرب کے قبیلے ایسے تھے جیسے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے قبیلے تھے، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد انکار کر دیا تھا ایمان کا. تو ایسے افراد پھر صحابہ نہ رہے، ایسے افراد پھر صحابہ نہ رہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے صحابہ کرام علی مردوان تھے ایمان کی حالت میں، پھر اس کے بعد وہ ایمان پر ہی سلامت رہے اور اسی ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، تو ایسے افراد صحابی کہلاتے ہیں، درمیان میں مرتد نہیں ہوئے، اور صحابہ کی اکثریت اسی پر تھی. نابینا جو صحابی ہیں وہ اگرچہ کہ بظاہر آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کو ملاحظہ کیا، تو لہذا یہ بھی صحابی کہلائیں گے. تو یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ملاحظہ کیا. اسی طرح چھوٹے بچے جو بارگاہ رسالت میں حاضر کیے گئے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بظاہر زیارت نہیں کر سکے کہ چھوٹے سے تھے بالکل پیدائش کے وقت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، یعنی پردہ ظاہری فرما لیا، تو یہ بھی صحابہ کہلائیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگرچہ کی خود زیارت نہیں کر سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے اندر ان کو ملاحظہ کیا، لہذا یہ بھی صحابہ کی فہرست کے اندر شامل ہوں گے. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں سب جنتی ہیں. البتہ ان کے درجات ہیں، تمام صحابہ ایک درجے کے اندر نہیں ہیں، ان کی کیٹیگریاں ہیں اور ان کے مراتب ہیں، درجے ہیں ان کے. اولاً صحابہ کرام علیہم رضوان کے دو گروہ کیے گئے ہیں، دو حصے کیے گئے ہیں. ایک وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے، یعنی جس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور بعض وہ ہیں کہ جو اس وقت ایمان لے کر آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کو فتح فرما لیا. تو یہ تمام کے تمام ہیں صحابہ، تمام کے تمام صحابہ ہیں، جنتی ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے دوسرے والوں سے افضل ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ یہ دوسرے والوں سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. پھر یہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے کر آئے، ان میں سب سے افضل وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو بیعت رضوان کے وقت، بیعت رضوان کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کی تھی. جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے اور کفار نے آپ کا راستہ روک لیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا، آپ کے شہید کر دینے کی خبر اڑی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی درخت کے نیچے، جس کو بیعت رضوان بولتے ہیں، جس کا تذکرہ سورۃ الفتح کے اندر موجود ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا کہ جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تو یہ بیعت رضوان میں صحابہ کرام علی رضوان جو موجود تھے، وہ دیگر تمام صحابہ کرام علی رضوان سے افضل ہیں. یعنی مکے کے فتح ہونے سے پہلے، مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے افضل صحابہ وہ ہیں کہ جو بیعت رضوان کے اندر موجود تھے. ٹھیک ہے, پھر ان سے بھی افضل جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں وہ ہیں کہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے. جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے 313 صحابہ کرام علیہ رضوان جو جنگ بدر میں شامل تھے, یہ دیگر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے افضل ہیں. اور ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت کی نظر فرمائی اور ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. اہل بدر کے بارے میں کہ یہ جو چاہیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. تو یہ جو اہل بدر ہیں یہ دیگر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے افضل ہیں. پھر ان بدری صحابہ کے اندر, ان کو بدری صحابہ بولتے ہیں, یعنی وہ صحابہ کہ جو بدر کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور انہوں نے مل کر حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا, تو یہ بدری صحابہ کہلاتے ہیں. ان میں پھر سب سے افضل و اعلیٰ ہستیاں جو ہیں وہ ہیں کہ جو اشرائے مبشرہ کہلاتی ہیں, اشرائے مبشرہ کہلاتی ہیں, اور چند خاص ہستیاں جیسے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حسنین کریمین, یہ وہ صحابہ ہیں, یعنی یہ اشرائے مبشرہ, یہ دیگر تمام صحابہ کرام علی رضوان سے افضل ہیں, اور چند اور صحابہ کرام علی رضوان کے جن کی خاص طور پر علیحدہ سے فضیلت آئی ہے. تو اشرائے مبشرہ جو صحابہ ہیں یہ دیگر تمام صحابہ کرام علی رضوان سے افضل ہیں, یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو بیک وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, خلفاء راشدین حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 صحابہ کرام علی رضوان کو ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اشرائے مبشرہ کہلاتے ہیں. ویسے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے امہات المومنین میں سے, اہل بیت اطہار میں سے کئی افراد ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ارشاد فرمائی کہ یہ جنتی ہیں, جیسے حسنین کریمین ہیں, ان کے بارے میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن ان 10 کو اشرائے مبشرہ کہنے کی وجہ یہ, مبشرہ کا مطلب وہ کہ جن کو بشارت دی گئی, مبشرہ جن کو بشارت دی گئی, اور اشرہ کا مطلب 10 ہوتا ہے, یعنی 10 وہ افراد کے جن کو بشارت دی گئی. تو بشارت اوروں کو بھی دی گئی, خوشخبری اوروں کو بھی دی گئی, لیکن ان 10 افراد کو اشرائے مبشرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک وقت میں 10 کو ایک ساتھ اس بات کی بشارت دی گئی کہ فلاں جنت میں ہے, فلاں جنت میں ہے, فلاں جنت کے اندر ہے. تو یہ 10 صحابہ کرام علی رضوان دیگر تمام صحابہ کرام علی رضوان سے افضل ہیں. پھر ان 10 کے اندر خلفاء راشدین جو 4 خلفاء ہیں یہ تمام سے افضل و اعلیٰ ہیں, تمام سے افضل و اعلیٰ ہیں. اور یہ خلفاء راشدین مشہور ہیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, یہ افراد ہیں کہ جو خلفاء راشدین کہلاتے ہیں, اور انہی میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں, حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. یہ تمام کے تمام جس انداز میں انہوں نے خلافت کی ہے اس اعتبار سے یہ افضل ہیں. ان تمام میں سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پھر اس کے بعد ان میں جو ہستی سب سے افضل ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شخصیت ہے. تو یہ خلفاء راشدین دیگر تمام صحابہ کرام علی رضوان میں افضل, اور ان کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ سب سے افضل ہے. انسان جو ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ کو اسی لیے افضل البشری بعد الانبیاء کہا جاتا ہے, افضل البشری بعد الانبیاء, یعنی انبیاء کرام علیہ رضوان کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت حاصل ہوئی, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت کا عرصہ تھا وہ 30 سال کا تھا, اور یہ وہ خلافت تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہج پر رہی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق رہی, جس کی بشارتیں موجود تھیں. تو اس کا عرصہ 30 سال تھا, اس کا عرصہ 30 سال تھا, اور اس میں 5 افراد نے خلافت کی, 5 افراد نے خلافت کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت مولا علی, پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ہوئے. یہ 5 افراد خلیفہ ہوئے. ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں, کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نیابت تھی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہونا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہونا, اس کا پورا حق ادا فرمایا, پورا پورا حق ادا فرمایا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی انسانوں میں, یہ قید یاد رکھیے گا کہ انسانوں میں, کیونکہ فرشتوں کے اندر رسول ہوتے ہیں, فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں, جس کا انشاءاللہ تذکرہ فرشتوں کے بارے میں عقائد کے اندر آئے گا. فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں, تو جو فرشتوں کے رسول ہیں ان سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل نہیں ہے. اس لیے خاص طور پر یہ بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ رضوان کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی, انسانوں میں سب سے افضل ہستی یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء, انبیاء کرام علیہ رضوان کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی جو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. لہذا اگر کوئی شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شیخین سے, شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں سے افضل بتائے, تو ایسا شخص گمراہ بد مذہب ہے, ایسا شخص گمراہ اور بد مذہب ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین سے افضل بتائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو صحابہ میں شیخین بولتے ہیں, صحابہ میں شیخین بولتے ہیں. شیخین یعنی دو شیخ, اور شیخ کا مطلب جو بزرگ ہستی ہو, بڑی ہستی ہو, بزرگ ہستی ہو, بڑی ہستی ہو, تو ایسی ہستی کو شیخ بولا جاتا ہے, اور شیخین کا مطلب دو شیخ. تو جب صحابہ کرام علی رضوان کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ شیخین صحابہ میں سے شیخین, تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فقہائے کرام, جو فقہا ہوتے ہیں یعنی علم فقہ کو بیان کرنے والے, مسائل فقہ کو بیان کرنے والے, یعنی جو فقہی مسائل ہم سیکھتے ہیں ان کو بیان کرنے والے جو فقہ کرام ہیں, ان میں جب شیخین بولا جائے گا تو اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف, جو امام اعظم کے شاگرد ہیں, یہ شیخین مراد ہوتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. اور جب محدثین یعنی حدیث بیان کرنے والے جو علماء ہیں, ان میں شیخین کا لفظ استعمال ہو, ان میں شیخین کا لفظ استعمال ہو کہ محدثین میں سے یعنی حدیث بیان کرنے والوں میں سے شیخین یوں کہتے ہیں, تو اس سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دو افراد ہوتے ہیں. تو بہرحال صحابہ کرام علی رضوان میں جو شیخین ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو جو شخص بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یا کسی اور صحابی کو ان دونوں صحابہ سے افضل بتائے گا, تو ایسا شخص گمراہ بد مذہب ہوگا. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اہل خیر و صلاح ہیں، اہل خیر یعنی بہتری والے، اچھائی والے ہیں اور عادل ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی فسق و فجور نہیں پایا جاتا، فاسق نہیں ہے یہ، یعنی ان تمام کی گواہی معتبر ہے، ان تمام کی گواہی معتبر ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان متقی، پرہیزگار، عادل ہیں، اور ان کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، ایسا کرنا فرض ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اہل خیر و صلاح یعنی بہتری والے اور عادل ہیں یعنی معتبر افراد ہیں، اور ان کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، اور ایسا کرنا یہ فرض ہے، ایسا کرنا یہ فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی برا نظریہ ان کے بارے میں رکھنا، برے خیالات ان کے حوالے سے رکھنا، یہ بد مذہبی، گمراہی اور جہنم کا مستحق ہونا ہے۔ کسی بھی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی برا نظریہ، برا عقیدہ ان کے حوالے سے رکھنا، یہ بد مذہبی ہے، گمراہی ہے اور جہنم کا مستحق ہونا ہے۔ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بغض رکھنے والا ہے گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اچھا عقیدہ، اچھا نظریہ رکھا جائے گا۔ جو برا عقیدہ، برا نظریہ رکھے گا تو اس کے بارے میں علماء واضح الفاظ میں ارشاد فرما چکے کہ ایسا شخص بد مذہب اور گمراہ ہے اور جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ بعض افراد صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس حوالے سے بعض صحابہ کی محبت میں دوسرے بعض صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی ان کو نعوذ باللہ من ذلک برے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ ایسے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان انبیاء نہ تھے نہ فرشتے تھے کہ معصوم ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان انبیاء کرام علیہم السلام نہیں تھے اور نہ ہی فرشتے تھے، اور یہ دونوں ہستیاں ہیں یعنی انبیاء اور فرشتے کے جو معصوم ہیں، جن سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جن سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی جو بھی مخلوق ہے، جو بھی افراد ہیں، وہ تمام کے تمام معصوم نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئیں، خطا ہوئی، مگر ان کی کسی بات پر بھی گرفت اللہ اور رسول کے خلاف ہے، یعنی ان کی کسی بات پر پکڑ کرنا، کسی بات کے حوالے سے برا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کا علم ہر زمانے کا یکساں ہے، ہر زمانے کے بارے میں اس کا علم موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام علی مردوان کی پیدائش سے پہلے ہی جانتا تھا کہ صحابہ کرام علی مردوان نے کیا کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جہاں صحابہ کرام علی مردوان کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا کہ وہ صحابہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، یہ دونوں برابر نہیں، دونوں برابر نہیں، لیکن ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، تمام سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اور اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد, حضور علیہ السلام کے دنیا سے وصال ظاہری فرما جانے کے بعد آپس میں تمہارے معاملات ہوں گے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام سے اللہ نے نیکی کا وعدہ کیا, بھلائی کا وعدہ کیا. تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے, وہ جانتا ہے کہ ایسا ہونا ہے, اس کے باوجود وہ صحابہ کرام علی رضوان کے بارے میں فرما رہے کہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے, تو پھر دوسرے کو کیا مجال ہے کہ وہ ان کے اوپر اعتراض کر سکے. جب رب عز و جل خود فرما رہا ہے کہ جو تم کرنے والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہ صحابہ کرام علی رضوان, ان سے بعض سے لغزشیں ہوئیں, خطائیں ہوئیں, لیکن ان پر پکڑ کرنا, ان کا اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ جس سے کسی صحابی کی توہین یا تنقیص یعنی کمی ہوتی ہے, تو ایسے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان کو اپنی تان و تشنی کا نشانہ نہ بناؤ. تو صحابہ سے جو اس طرح کے معاملات پیش ہوئے, اس حوالے سے اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کی جائے گی, اس میں خاموشی اختیار کی جائے گی, کیونکہ ان تمام میں اگر اس طرح کے معاملات ہوئے, آپس میں جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی دنیا چاہتا تھا, دنیا کے معاملات کی وجہ سے نہیں ہوئی, بلکہ ہر ایک جو ہے اپنے اجتہاد کی وجہ سے, اپنی سمجھ کی وجہ سے کہ یہ چیز حق ہے, یہ چیز حق ہے, اس لیے وہ اس بات پر بضد تھا. ورنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ذاتی انات کی وجہ سے, اپنی ذات کی وجہ سے آپس میں جھگڑیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس طرح کے معاملات جو پیش آئے, جنگ صفین کے, جنگ جمل کے, ان تمام کے حوالے سے اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی, ہم اس کے اندر گفتگو نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ کلم وعد اللہ الحسنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے ساتھ بھلائی والا وعدہ کیا ہے, بہتری کا وعدہ کیا ہے, جنت کا وعدہ کیا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ بندوں کا بھی مالک ہے, صحابہ کا بھی مالک ہے, جنت کا بھی مالک ہے, اس کی مرضی ہے, وہ جس کے ساتھ جس طرح کا وعدہ فرمائے. جب اس نے وعدہ فرما لیا ہے تو پھر ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے. البتہ اتنا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات پیش آئے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ, تو اس میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے, اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہاں پر اجتہادی خطا ہوئی, ان سے اجتہادی غلطی ہوئی, لیکن ان کی یہ غلطی دنیا کے لیے نہیں تھی, بلکہ اپنے طور پر وہ دوسرا معاملہ بہتر سمجھتے تھے, اس لیے وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سامنے آئے. ورنہ ان کے بارے میں تصور نہیں کہ یہ جان بوجھ کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ حق پر تھے, اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی, اجتہاد کے اندر غلطی ہوئی, اپنی کوشش کے اعتبار سے انہوں نے صحیح کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں غلطی ہوئی. اور ایسے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو مجتہد ہو, جو ایسا عالم ہو, وہ اگر غلطی بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے, اس پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا یہ صحابہ کرام علی رضوان ثواب کے مستحق ہیں, ان کو ایک ثواب ملتا ہے, اور جو صحیح بات کو بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کو دو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو بہرحال ان تمام صحابہ کرام علی رضوان کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جنتی ہیں. اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے ہمارا کہ حضرات حسنین کریمین, یعنی حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما, یہ اعلی درجہ شہداء کرام سے ہیں. یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ شہداء کرام میں بھی اعلی درجے کے شہید ہیں, شہید بھی ہیں اور اعلی درجے کے شہید ہیں. دونوں بھائی شہید ہوئے, حضرت امام حسن بھی شہید ہوئے زہر کی وجہ سے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہمارے درمیان مشہور و معروف ہے. تو یہ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں. تو جو شخص بھی ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر ہے, وہ گمراہ اور بددین ہے، گمراہ اور بددین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ یزید کے ساتھ پیش آیا، تو یزید فاسق و فاجد تھا کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا، تو یزید کا فاسق و فاجد کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، یعنی یہ اعتقاد ہونا ضروری ہے کہ یزید بدبخت تھا، فاسق تھا، کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا اور اس نے دیگر مظالم مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے، مسلمانوں پر اور ظلم بھی کیے، تو اس کا فاسق و فاجر ہونا یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اس کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ البتہ یزید کے حوالے سے یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سکوت فرمایا کہ آیا ہم اس کو کافر کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، یزید کو کافر کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض اور آئمہ اس بات کے قائل ہیں کہ یزید کو کافر کہا جائے گا، یزید کو کافر کہا جائے گا، جب اس کو کافر کہا جائے گا کہ وہ کفر پر ہی دنیا سے گیا ہے قطعی طور پر، یقینی طور پر، تو پھر اس پر لعنت درست ہو جائے گی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے یوں خاموشی اختیار کریں گے کہ اس کو کافر خود نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک اس کا کفر قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، اس کا کفر قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ لیکن کفر ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یزید ٹھیک ہو گیا، یزید بدبخت تھا، فاسق و فاجر تھا، پلید تھا، جس نے اس طرح کے مظالم کو روا رکھا۔ مسئلہ کفر کے بارے میں، کفر ایک الگ چیز ہے، فاسق و فاجر ہونا ایک الگ چیز ہے، کفر ایک اعلیٰ درجے کا فسق و فجور اور گناہ ہے، لہذا کفر کے حوالے سے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا گناہگار ہونا، اس کا ظالم ہونا، شقی ہونا، یہ ثابت ہے کہ وہ ظالم تھا، بدبخت تھا، شقی تھا، لہذا اس کو کوئی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے الفاظ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں سے تھا۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو، راضی ہوا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، لہذا اس کو یہ الفاظ کہنا یا اس کو تعظیم والے الفاظ کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، کفر کا جہاں معاملہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احتیاط برتتے ہیں کہ چونکہ قطعی طور پر کسی دلیل کے ساتھ، قطعی دلیل کے ساتھ اس کا کافر ہونا ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس کا کافر ہونا ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، لہذا ہم اپنی زبان سے اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں، دیگر آئمہ کرام علیہ رضوان جب اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو روکیں گے بھی نہیں، یعنی ان کو بھی برا بھلا نہیں کہیں گے کہ تم کیوں کافر کہہ رہے ہو، تو ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو جس کی بنیاد پر وہ یزید کو کافر کہہ رہے ہو، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکوت فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ایمان و کفر کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں کسی دلیل کے ذریعے معلوم نہیں ہے کہ یہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن پھر عرض کر دوں کہ اس کا کفر ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا ظالم ہونا ایک الگ چیز ہے، کفر کی نفی کی جا رہی ہے، کفر سے منع کیا جا رہا ہے یا سکوت کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو درست کہنا بھی ٹھیک ہو جائے۔ کربلا کے اندر جو اس کے مظالم تھے، دیگر اس کے جو مظالم تھے، وہ اپنی جگہ پر ثابت ہیں، جس کی بنیاد پر اس کو فاسق و فاجر اور ظالم و بدبخت یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ قطعی جنتی ہیں، یہ قطعی جنتی ہیں۔ تینوں ہستیاں، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ قطعی جنتی ہیں، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹیاں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات ہیں، ان پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بیٹیاں، ان تمام پر اور دیگر صحابیات پر ان کو فضیلت حاصل ہے، ان تین ہستیوں کو، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تین ہستیاں جن میں سے دو ام المومنین ہیں اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، یہ قطعی جنتی ہیں، اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں جیسے حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، ان سے ہی ہستیاں افضل ہیں۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر شہزادیاں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ افضل ہیں، یہ تمام کی تمام ہیں جنتی، تمام کی تمام جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھلائی اور اعتقاد کا عقیدہ اور نظریہ رکھا جائے گا. لیکن ان تمام میں جو افضل ہستیاں ہیں وہ یہ تین ہستیاں ہیں، ان تمام میں جو افضل ہستیاں ہیں وہ یہ تین ہیں، حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہیں، اور ان تمام کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہیں. تو اس حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر شہزادیاں، ان کا تذکرہ بھی اہل سنت کو کرتے رہنا چاہیے. عمومی طور پر ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. مدنی چینل کے ذریعے کیا گیا ان کا تذکرہ بعض سلسلوں کے اندر، امیر علیہ سنت نے بھی مدنی مذاکرے کے اندر ذکر کیا ہے، تو ان کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. اسی طرح سے دیگر جو امہات المومنین ہیں ان کے نام اور ان کے حالات ہمیں معلوم ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے المدینہ العلمیہ کی کتاب ہے فیضان امہات المومنین، فیضان امہات المومنین، اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں تمام امہات المومنین جو ہیں ان کے حالات زندگی آپ کو مل جائیں گے. یوں ہی جو سیرت مصطفیٰ نامی کتاب ہے حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیل مل جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نواسی تھی، ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو مشہور ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسے مشہور ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی نواسی تھیں جو حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی تھیں، حضرت سیدنا امامہ، امامہ بھی کہتے ہیں ان کو، امیمہ بھی کہتے ہیں، دونوں طرح کے نام ان کے مروی ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی لاڈلی تھیں. ان کا تذکرہ عام طور پر کیا نہیں جاتا، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں لکھا کہ باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ حضور کے پاس یہ تشریف فرما ہوتی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے، حالت نماز میں کندھے پہ بیٹھے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نیچے رکھ دیا کرتے تھے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے. اور انہی کے بارے میں سیدتنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انتہائی قیمتی ہار بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو دوں گا کہ جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. تو سب کا یہ خیال ہوا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ عطا فرمایا، جس سے پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ کے اندر ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو ان کے حالات زندگی بھی آپ کو اسی کتاب کے اندر، سیرت مصطفیٰ کے اندر مل جائیں گے، اور ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات یہ حاصل ہونی چاہیے. اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے بھی داخل ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں بھی داخل ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی اس میں داخل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی اس میں داخل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں داخل ہیں. تو اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ اہل سنت کے پیشوا ہیں، اہل سنت کے پیشوا ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، ان کی آل اولاد، یہ اہل سنت کے پیشوا ہیں. اور جتنے بھی ہیں، مخصوص نہیں بلکہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے اہل سنت کے پیشوا ہیں، ان کے امام ہیں. جو ان سے محبت نہ رکھے وہ مردود و ملعون ہے، مردود و ملعون اور خارجی ہے. جو ان سے محبت نہیں رکھتا، کہ احادیث طیبہ کے اندر اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ایک قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اے محبوب، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میں تم سے اس پر، یعنی جو میں تمہیں تبلیغ دین کرتا ہوں، جو تمہیں تبلیغ دین کرتا ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لے کر جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہوں، اس پر میں تمہیں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر، تم سے کوئی بدلہ میں نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ الا المودۃ فی القربا، یہ جو میری اتنی قربانیاں ہیں اور اتنی تمہارے لیے تگ و دو ہیں، اس میں کم از کم اتنا کرو کہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت رکھو، میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اس کی اور بھی تفسیریں ہیں، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ ان سے فرمائیے کہ مجھے اور کوئی اجر نہیں چاہیے، صرف یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خیر اور کامل ایمان کو سیدوں کی محبت سے ہی پہنچ سکتا ہے، بندہ خیر اور کامل ایمان کو سیدوں کی محبت سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور سیدنا امام ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبلغ الخیر او الایمان حتی یحبوکم، کہ لوگ اس وقت تک ایمان اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، ان کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم سے، یعنی اہل بیت اطہار سے، محبت نہ رکھیں۔ اب اسی حوالے سے یہ سماعت فرما لیجیے کہ وہی پچھلی بات کہ بعض کی محبت کی وجہ سے بعض سے بغض رکھنا یہ جائز نہیں۔ اب بعض لوگ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام علی مرضوان سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ ان کی اور صحابہ کرام علیہ مرضوان دونوں کی محبت ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، ان کی اور صحابہ کرام علی مرضوان دونوں کی محبت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ سیدنا ابن نجار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحب اہل بیتہ، یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا ہے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت رکھی جائے گی اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھی جائے گی، جس کو جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق ہم اس کو اس کے مرتبے میں رکھیں گے اور اس سے محبت کریں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے دو حدیثوں کے مجموعے کو اپنے ایک شعر کے اندر بیان فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یعنی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت اطہار کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے کشتی کا معاملہ ہے، من رکیبا نجا ومن خلف عنہا ہلکا، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جو اس سے دور رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت جس نے پالی، اہل بیت اطہار سے جو محبت کرنے لگا، تو ایسا شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام علی مرضوان یہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ دونوں حدیثیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ دونوں سے، اہل بیت اطہار سے بھی اور صحابہ کرام علی مرضوان سے محبت کی جائے گی۔ سید یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، جو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے جو اولاد چلی ہے ان کو سید بولتے ہیں، ان کو سید بولتے ہیں، یعنی ہمارا جو پاک و ہند کا، ہندوستان پاکستان کا جو بول چال کا عرف ہے، رواج ہے، اس میں ان کو سید بولا جاتا ہے، ورنہ جو اہل عرب ہیں وہ سادات کو یا تو اہل بیت کے افراد کہتے ہیں یا پھر ان کو شریف بولتے ہیں، ان کو شریف بولتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر سید لفظ بولا جاتا ہے. سید کا لغت کے اندر معنی سردار کا ہوتا ہے، سید کا لغت کے اندر معنی سردار کا ہے. تو اس اعتبار سے کہ لغت کے اعتبار سے آپ دوسروں کو بھی سید کہہ سکتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ سیدنا سیدی امیر اہل سنت یا سیدی اعلی حضرت، تو وہاں پہ لغت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے سردار، میرے سردار. وہاں نسب کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی. نسب کے اعتبار سے جو سید ہیں وہ وہی ہیں کہ جو حسنین کریم ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ سادات کی جو تعظیم ہے یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن سادات کی جو تعظیم ہے اس کی بنیاد کیا ہے، سادات کی تعظیم کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو سادات کی تعظیم کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو سادات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا جز ہیں، یعنی حصہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کا یہ ٹکڑا ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ان کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر کا یہ ٹکڑا ہے. تو سادات کرام کی اصل محبت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا ٹکڑا ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ تعظیم کی جاتی ہے، یعنی ان کی تعظیم کا جو سبب ہے، تعظیم کی جو وجہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. لہذا اس بات کو سامنے رکھیں اور ہمارا عقیدہ یہ دیکھیں کہ عقیدہ ہمارا یہ بیان کیا گیا ہے کہ سید کی بطور سید، سید کی بطور سید یعنی وہ سید ہے، اس لیے اس کی توہین کرنا کفر ہے. یعنی کسی سید کی توہین اس لیے کی کہ یہ سید ہے، سید کی توہین اس لیے کی کہ یہ سید ہے، تو بطور سید کسی کی توہین کرنا یہ کفر بن جائے گا. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے عالم کے حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی اس لیے توہین کرنا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے، اس کو علم دین کی دولت عطا کی ہے، تو علم دین کی وجہ سے اس کی توہین کرنا اب یہ کفر بن جائے گا، کیونکہ حقیقتاً اس کی ذات کی توہین نہیں، اس کی ذات کی توہین نہیں، بلکہ کس کی توہین کی جا رہی ہے؟ علم دین کی، کہ یہ عالم ہے اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں. تو ایسی توہین کہ جو علم دین کی وجہ سے ہو تو یہ کفر بن جائے گی، کیونکہ اب ذات عالم کی، عالم کی اپنی شخصیت کی توہین نہیں بلکہ اس کی علم دین کی توہین ہے، اور علم دین کی توہین کہیں پر بھی ہو وہ کفر بن جائے گی. اور اگر کوئی عالم کی توہین اس لیے نہیں کرتا کہ یہ عالم دین ہے بلکہ اس کا اپنا کوئی ذاتی بغض و اناد ہے اس سے، وہ عالم دین ہوتا یا نہ ہوتا بہر صورت اس سے بغض و اناد ہے، کوئی بھی دنیاوی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس وجہ سے اس عالم کی توہین کرتا ہے، تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اب یہ علم دین کی وجہ سے توہین نہیں کر رہا بلکہ یہ اپنے بغض و عداوت کی وجہ سے توہین کر رہا ہے. البتہ ایسے فرد کے بارے میں بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیف علیہ الکفر، اس کے بارے میں کفر کا خوف ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے، موت کے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے. تو عالم کی بطور علم دین، بطور عالم دین توہین کرنا کیا قرار پایا؟ کفر قرار پایا. اور اگر عالم کی بطور عالم توہین نہیں کر رہا بلکہ اپنے کسی بغض اور عداوت کی وجہ سے توہین کر رہا ہے تو یہ کفر نہیں ہے. اسی طرح سید کا معاملہ ہے، اسی طرح سید کا معاملہ ہے کہ یہ اگر سید کی اس لیے توہین کر رہا ہے کہ یہ سید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کیوں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت ہوئی، اس نسبت کی میں توہین کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک. یعنی اب سید کی بطور سید جو توہین کرے گا وہ اس لیے توہین کرے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں، تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، تو یہ کفر قرار پائے گا. اسی طرح اگر کوئی دنیاوی بغض و عداوت کی وجہ سے ان سے عداوت رکھتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے تو اس کو ہم کفر نہیں کہیں گے، لیکن اس کے بھی برے خاتمے کا یہ اندیشہ رہے گا۔ ہمارے اسلاف کا اس حوالے سے انتہائی محتاط معاملہ تھا۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت خصوصاً اس حوالے سے بڑی احتیاط فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے کثیر واقعات سادات کی محبت کے حوالے سے مشہور ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جو سید زادہ پڑھنے کے لیے آتا ہے یا قاضی کے پاس، قاضی اسلام کے پاس، سید کی کوئی غلطی آتی ہے تو قاضی اسلام کیا کرے گا؟ اب اس کو سزا دینا بھی ضروری ہے کہ اگر استاد کے پاس کوئی سید موجود ہے اور وہ اس کو سزا نہیں دیتا تو پھر اس صورت میں تو سید زادہ پڑھ ہی نہیں سکے گا، سید زادہ وہ پڑھ نہیں پائے گا، تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سزا دینا بھی ضروری ہے، یعنی جو شریعت اجازت دیتی ہے، جس سزا کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے اس کے مطابق اس کو سزا دینا بھی ضروری ہے۔ اور اب جو ہے وہ سید زادہ کو ہے بھی سامنے سید زادہ، تو اس کو سزا کیسے دیں؟ تو امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اب سزا دینا جب ضروری ہو گیا جو شریعت کے مطابق ہے، تو پھر اس میں سزا دینے والا یہ نیت کرے کہ سید زادے کے پاؤں پر کیچڑ لگ گئی ہے جو میں دور کر رہا ہوں، یعنی یہ کر رہے ہیں غلطی، لیکن میرا کام یہ ہے کہ یہ غلطی ایسی ہے جیسے کہ سید زادے کے پاؤں پہ کیچڑ لگ گئی ہے، تو مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں اس کے پاؤں سے کیچڑ کو دور کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اسلاف اس حوالے سے بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ ہم سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں لیکن اس زمانے کے سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے، اس زمانے کے سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ سید کسی بھی زمانے کے ہوں، اس زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں، ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ بات پتہ چلی کہ یہ سید زادہ ہے اور کنفرم نہیں ہو رہا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایک تو مشہور سید زادے ہوتے ہیں ان کے سلسلے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں یہ سید ہے، ایک باہر سے بندہ آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں سید ہوں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے سید ہونے کی، ہمارے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو فرمایا اس کی تعظیم کرنا زیادہ بہتر ہے اور اس کی تعظیم پر زیادہ ثواب ہے کہ اس کے بارے میں تو معلوم تھا، اس کے بارے میں فقط سن کر کے یہ سید زیادہ ہے، اس کی تعظیم کرنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو سید کسی بھی زمانے کا ہو، ہر حال میں اس کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ آج کل کے سید بس ایسے ہی ہیں یعنی برے ہوتے ہیں، آج کل کے سید ایسے ہی ہیں یعنی برے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا یہ قول بہت برا ہے، یہ قول بہت برا ہے، اور اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید اگر ان کی توہین کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ کفر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ امیر اہل سنت نے بہت خوبصورت لکھا ہے، یہ مختلف علماء کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے۔ یہ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے اور یہ بڑے امیر کبیر شخص تھے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علم کی دولت دی تھی وہیں مال بھی کثرت کے ساتھ دیا تھا، اور یہ جب نکلتے تھے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے یہ دیکھا اپنے محل میں سے کہ یہ جا رہے ہیں اور لوگ پیچھے جا رہے ہیں، تو حیران نہیں کہ کون ہستی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو بتایا کہ یہ علم کا بادشاہ ہے اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگ ایسی تعظیم ان کی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک سید صاحب مل گئے، اہل بیت اطہار میں سے ایک شخص مل گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہیں، اور ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہیں پوچھتا، میں سید ہوں مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے جد اعلیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خوب عزت پائی، مگر آپ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے، بے عملی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ میں عمل کر رہا ہوں تو مجھے خوب عزت ملی ہے، اور آپ چونکہ عمل نہیں کر رہے اس وجہ سے آپ کو یہ ٹھاٹ باٹ نہیں ملے ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر کے واپس آ گئے، رات کو جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار تھے، حضور علیہ السلام کی چہرے پر ناراضی کے آثار تھے، اور کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تم نے میری آل کو یعنی سید زادے کو بے عملی کا تانہ کیوں دیا، یعنی کیوں کہا کہ وہ بے عمل ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی کی آنکھ کھل گئی اور بے قرار ہو کر بیدار ہوئے اور صبح معافی مانگنے کے لیے ان سید صاحب کو تلاش کرنے لگے تو وہ سید صاحب بھی ان کو ڈھونڈ رہے تھے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کی ملاقات ہوئی تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب سنایا اور ان سے معافی مانگی تو سید صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے بھی رات کو میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟ پھر سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معافی مانگتے رہے اور ان سید صاحب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور سنتوں پر چلنے کی انہوں نے اچھی اچھی نیتیں کی۔ اب یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی سید زیادہ بے عمل بھی ہے تو اس کو جو طریقہ کار ہے سمجھانے کا وہ عام لوگوں کی طرح طریقہ کار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں انتہائی احتیاط برتی جائے گی، طریقے کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اس کو عمل کی طرف لایا جائے گا اور اس کے ساتھ اور کسی بھی مسلمان کے ساتھ تان و تشنی والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگلا اس حوالے سے ہمیں جو عقیدہ اور نظریہ رکھنا، یعنی جو آج کے سلسلے کا ہمارا ایک موضوع اور تھا، وہ تھا بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات، بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات رکھنا۔ تو جو صحابہ کرام علی مردوان کی توہین کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھنے والے ہیں، یا اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض و عداوت رکھنے والے ہیں، ان تمام کے ساتھ جو بھی افراد ہیں، اور بعض وہ کہ جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں، تو ان تمام افراد کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ جیسے ضروریات دین کے حوالے سے ہم پیچھے سن کر آئے کہ ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے کہ دین کی ضروری باتیں ہیں، اور ان پر اعتقاد رکھنا یہ بندے کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور عقیدے کی بعض قسمیں وہ ہیں کہ جو اس درجے کی ہوتی ہیں کہ اہل سنت ہونے کے لیے بندے کا ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب ہر زمانے میں ایسے افراد آتے رہے کہ جو اہل سنت کی ضروری باتوں کا انکار کرتے رہے، اہل سنت کی ضروری باتوں کا انکار کرتے رہے، تو ایسے افراد اہل سنت سے خارج قرار پائے۔ تو جو صحیح مذہب ہے وہ مذہب اہل سنت ہے، صحیح مذہب اہل سنت کا مذہب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مردوان کے طریقے کار پر ہے، صحابہ کرام علی مردوان کے طریقے کار پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار پر ہیں، خود حضور علیہ السلام نے اس گروہ کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی جماعت ہے کہ جو اہل جنت سے تعلق رکھتی ہے، تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کار پر ہے، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام علی مردوان کے طریقے کار پر ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے طریقے کار پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار پر وہی رہے گا کہ جو صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں اچھے عقائد و نظریات رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں درست عقائد اور نظریات رکھے گا۔ تو ہر زمانے کے اندر ایسے افراد آتے رہے کہ جن میں سے بعض تو وہ تھے کہ جنہوں نے ضروریات دین ہی کا انکار کر دیا، ضروریات دین کا انکار کر دیا، اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، تو ایسے افراد تو دائرہ اسلام سے خارج رہے، کیونکہ جو ضروریات دین کو نہیں مانتا، دین کی ضروری بات کو نہیں مانتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے بعض افراد ایسے آئے کہ جنہوں نے نماز کا ہی انکار کر دیا کہ ہم جو نماز کا ہی طریقہ کار ہے اس کو نہیں مانتے، حالانکہ نماز کا یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام علی مردوان سے ثابت ہے۔ اس طرح ہر زمانے کے اندر وہ افراد آتے رہے کہ جو ضروریات مذہب اہل سنت کا انکار کرتے رہے، تو جس نے مذہب اہل سنت کی ضرورت کا انکار کیا وہ بد مذہب گمراہ کہلاتا ہے۔ اب اہل سنت کے علاوہ جو بھی ہے وہ بد مذہب کہلائے گا، اور پھر اس بد مذہب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض بد مذہب وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی، حد کفر تک پہنچ گئی، مثلا کسی نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر ڈالی، کسی نے نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر ڈالی، تو چونکہ اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور بعضوں کی بد مذہبی وہ ہوتی ہے کہ جو حد کفر تک نہیں پہنچتی، حد کفر تک نہیں پہنچتی لیکن وہ گمراہی ہوتی ہے، وہ گمراہی ہوتی ہے. جیسے اس کی ابھی ایک مثال ہمارے سامنے گزری کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اسی کا انکار کر دینے کا، جی نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے، جیسے بعض افراد اس طرح کہہ جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا بعض جو ہے وہ یزید کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے ہیں. تو یزید کو برا سمجھنا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام برحق سمجھنا، یہ اہل سنت کی ضروری باتوں میں سے ایک بات ہے، اہل سنت کی ضروری باتوں میں سے ایک بات ہے. لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرنے والا ہوگا تو وہ بد مذہب گمراہ ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا لیکن بد مذہب گمراہ قرار پائے گا. تو ایسے عقائد اور نظریات کے جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے، ان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس صورت میں تو اس کی بد مذہبی کیا ہو گئی، حد کفر تک پہنچ گئی. اور ایسے افراد کے جن کی بد مذہبی ایسی نہیں، ضروریات دین کا انکار نہیں ہوتا، ضروریات مذہب اہل سنت کا انکار ہوتا ہے، تو ایسوں کی بد مذہبی جو ہے وہ گمراہی کہلاتی ہے. تعلقات رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تجھ کو بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، اگر شیطان تجھ کو بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ. یہاں ظالم سے مراد کون ہے، کس کو ظالم کہتے ہیں؟ تو تفسیرات احمدیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ظالم سے مراد کافر ہے، ظالم سے مراد بد مذہب ہے، ظالم سے مراد فاسق و فاجر ہے. ان افراد کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ معاملات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اب بعض لوگ اپنی منطق چلاتے ہوئے، اپنی عقل چلاتے ہوئے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ بد مذہبوں کے ساتھ اخلاقی معاملات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا ان کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بھلائی کے، ہماری ہدایت کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، ہماری بھلائی کے، ہماری ہدایت کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہدایت کی خواہش تھی اس کے بارے میں اسی سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کی بھلائی کا، یعنی کفار کے بارے میں یہ تک آپ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے کر آئیں، اس کے لیے آپ کے لیے یہ اختیار تھا کہ آپ اگر آسمان میں سیڑھی لگائیں اور آسمان سے کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئیں، یا زمین میں سرنگ لگائیں اور اس کے ذریعے سے آپ ان کے سامنے کھلی نشانیاں لے کر آئیں، تو آپ یہ بھی کر گزریں گے. آسمان میں سیڑھی لگا کے، زمین میں سرنگ لگا کے کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں کہ جس سے یہ کفار مطمئن ہو جائیں، اگر یہ کر گزرنا پڑے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کر گزریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کو کفر سے اور جو بے عمل ہیں ان کو بے عملی سے دور کریں، کفار کو ایمان میں لے کر آئیں اور بے عملوں کو عمل کی زندگی کے اندر لے کر آئیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معاملہ رہا. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال یہ ہے، میری اور تمہاری مثال یہ ہے کہ جیسے آگ کے گر پروانہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آگ کے اندر گر پڑے، آگ کے اندر گر پڑے، اسی طرح تم ہو کہ تم چاہتے ہو کہ جہنم کے اندر گرو، لیکن میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ، لیکن میں تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیتا. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی فرمایا نا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یعنی میرے اعمال ایسے ہیں، میرے کام ایسے ہیں کہ جس کا بدلہ جہنم بنتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی ایسی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جہنم میں جانے نہیں دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ ہم سے زیادہ دوسروں کی رہنمائی کے لیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے چاہنے والی ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ نے بد مذہبوں کے ساتھ رہنے سے منع فرما دیا، بد مذہبوں کے ساتھ رہنے سے منع فرما دیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے تھے کہ اگر میرے امتی ان افراد کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان کے رنگ کے اندر رنگ جائیں اور ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے جو ان کے ساتھ ہونے کا ہے، جو بد مذہبوں کے ساتھ ہونے کا ہے، ان کے عقائد و نظریات کہیں ان کے اندر تبدیل نہ ہو جائیں اور یہ اس طرف نہ چلے جائیں. تو یہ ذہن نشین رہے کہ کسی بھی بد مذہب کے ساتھ جس کا عقیدہ نظریہ درست نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو آج کا ہمارا دوسرا موضوع یہی تھا کہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی شریعت مطہرہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، تمام اہل بیت اطہار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا عقیدہ اور اچھا نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے جو سبق کا، آج کے درس کا جو خلاصہ ہے وہ سماعت فرما لیجیے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بھی صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام جنتی ہیں. ان میں سے کئی افراد وہ ہیں کہ جن کو نام بنام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ایسے افراد کے جن کو اس طرح جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ قطعی جنتی ہیں، یہ قطعی جنتی ہیں. صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں حاضر ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ملاحظہ فرمائے اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، درمیان میں وہ مرتد نہ ہو. اگر مرتد ہو گیا تو اس کی صحابیت باقی نہ رہے گی اگرچہ کے بعد میں ایمان لے کر آ جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد برحق امام اور خلیفہ، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر اس کے بعد چھ مہینے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ خلیفہ ہوئے. ان حضرات کو خلفۂ راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے. ان صحابہ کرام علی مردوان میں سب سے افضل وہ ہیں کہ جو بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے اور انہوں نے بیعت کی. پھر ان تمام میں افضل وہ صحابہ ہیں کہ جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے. پھر ان میں عشرہ مبشرہ، اور پھر ان عشرہ مبشرہ میں خلفۂ راشدین سب سے افضل ہیں، اور ان خلفۂ راشدین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لہذا جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کو شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے. عقیدہ ایک رہ گیا وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا. کسی ادنا سے ادنا، اور تمام صحابہ یہ اعلیٰ یا اعلیٰ ہیں، ان میں ادنا کوئی نہیں. ادنا سے مراد کہ جن کا صحابہ میں سب سے کم مرتبہ ہے، کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑے مرتبے کا ہو، کتنا ہی بڑا اس کا مرتبہ ہو جائے، چاہے بڑے سے بڑا تابعی ہو، وہ بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، جیسے تابعین میں جو ہستیاں ہیں ان میں حدیث پاک کے مطابق سب سے افضل ہستی تابعین کے اندر یہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ خیر التابعین اویس، یعنی تابعین میں سب سے افضل یہ اویس قرنی ہیں. تو صحابہ کے بعد جو افضل ہستیاں ہیں وہ نیک تابعین ہیں، صحابہ کے بعد افضل ہستیاں نیک تابعین ہیں، ان میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے افضل ہیں. لیکن یہ بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اگر کوئی کسی ولی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ وہ کسی صحابی سے افضل ہے, اگرچہ کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگرچہ کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کسی صحابی سے افضل ہیں, تو ایسا شخص یہ گمراہ ہے. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ جنتی ہیں, اور صحابہ کرام علیہ رضوان معصوم نہیں, محفوظ ہیں, کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس پر قائم نہیں رہتے بلکہ توبہ کر لیتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس کے جو معاملات ہیں اس میں خاموشی کو اختیار کرنا یہ اہل سنت کا موقف ہے. حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبرى اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, یہ تمام کی تمام قطعی جنتی ہیں, اور دیگر ازواج مطہرات اور نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر شہزادیوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے. اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ اہل سنت کے پیشوا اور امام ہیں. جو ان سے محبت نہ رکھے وہ ہمارے نزدیک مردود اور ملعون ہے. بندہ خیر کامل اور ایمان کی کاملیت کو اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ سیدوں سے محبت کرے. سید کی بطور سید, یعنی اس وجہ سے کہ وہ سید ہے اس لیے توہین کرنا کفر ہے. کسی بھی زمانے کے سید کی توہین کی اجازت نہیں ہے. سادات کرام کی تعظیم کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات سادات کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا جز, یعنی بدن منور کا ٹکڑا ہیں, اس لیے ان کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اس حوالے سے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. الحمد للہ عز وجل. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر ہم اپنے فرض علوم میں مدنی قاعدہ پڑھنے سیکھنے کے لیے حاضر ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں, حسب معمول سبق کے آغاز کی دعا پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عز وجل مدنی قاعدے کی سبق نمبر 19 پر ہمارا سبق جاری تھا, اور 4 لائنیں ہم پڑھ چکے تھے. مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ثمود. تختی نمبر 19 کی لائن نمبر 5 اس کا پہلا کلمہ ہے. ان ثمود. اچھا یہ بھی یقیناً معلوم ہوگا, لیکن جو اسلامی بھائی کل نہیں تھے تو ان کے لیے عرض ہے کہ یہ زائد الف کا قاعدہ ہے. زائد الف قرآن کریم میں ایسے الف جن کے اوپر گول دائرے کا نشان ہو. قرآن کریم میں بعض مقامات پر ایسے الف آئے کہ جن پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے تو اس الف کو نہیں پڑھا جاتا, اور اسی زائد الف کو سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے کہ وہ زائد الف آ جائے تو اب وہ کلمہ کس طرح ادا ہوگا, اس کو سیکھنے کے لیے ہم اس سبق کو پڑھ رہے ہیں. سبق نمبر 19 زائد الف کے قواعد کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی کے لیے یہ تختی موجود ہے اور اس تختی کو ہم پڑھ رہے ہیں. پڑھے ان سمود, آگے لتتلو. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لتتلو واو کے ساتھ الف بھی ہے, لیکن الف پر چونکہ گول دائرے کا نشان ہے اس لیے اس الف کو نہیں پڑھیں گے. لتتلو کے بجائے, یعنی لتتلو پڑھنا چاہیے لیکن گول دائرہ آ گیا, اب ہم الف کو نہیں پڑھیں گے, تو اب پڑھیں گے لتتلو لتتلو. لن ندعو لن ندعو, آگے ہے لیربو فی لیربو فی. را کی ادائیگی میں جو ہے عموماً یہ خامی رہتی ہے کہ را پر ادا نہیں ہوتا, تو را کو پر ادا کرنے کی کوشش کریں جب بھی را کی ادائیگی کریں, را کو پر پڑھیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ را کے نیچے زیر آ جائے, یا جن صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے پڑھنا چاہیے ان صورتوں میں را کو تو باریک پڑھیں, لیکن جن صورتوں میں را کو پر پڑھا جاتا ہے ان صورتوں میں را کو پر پڑھنا چاہیے. جیسے یہاں پر را پر یہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو را کو پر پڑھیں گے, تو اس را کو پور پڑھ لیجئے. لیا ربو افی, آگے ہے لیا بلوا لیا بلوا ون بلوا سلاسل سلاسل قواریر قواریر. اب یہ تو تختی نمبر 19 تقریباً ختم ہو چکی ہے, لیکن ایک لائن رہ گئی ہے. یہ ایک لائن, اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. تبدیلی یہ ہے کہ پڑھنا تو زائد الف کو اسی طریقے سے کہ گول دائرے کا نشان آ جائے تو الف کو نہیں پڑھیں گے, لیکن اس میں وصل اور وقف, وصلن اور وقفن دو صورتیں آ گئی. یعنی وصل میں, یعنی جب ملا کر پڑھا جاتا ہے, جب ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کو وصل کہتے ہیں. وصل میں زائد الف کو نہ پڑھیں, جیسے ابھی ہم نے پڑھا, وصل میں زائد الف کو نہ پڑھیں, لیکن جب اس کلمے پر وف کریں جس پر گول دائرے کا نشان ہے جو زائد الف ہے, جب اس پر وف کریں گے تو اب اس الف کو پڑھیں گے. یہ چھ کلمات جو ہے, یہ جو چھ کلمات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں لاکنہ سے لے کر انا تک, یہ تمام کے تمام وہ کلمات ہیں کہ اگر ان کو وصل میں پڑھیں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے, یہ زائد الف ہے, لیکن جب اس پر وقف کریں گے تو اب اس الف کو پڑھیں گے. کس طرح؟ اس طرح, پہلے آپ نام لیں گے میرے ساتھ, پڑھ لیجئے وصل لیکن وقف لیکن. صحیح ہے, یعنی وصل میں الف کو نہیں پڑھیں گے, وقف میں الف کو پڑھیں گے. دوبارہ وصل لیکن وقف لیکن. آگے وصل اظنون وقف ظنون. دیکھیے زنونا کی آواز آ رہی ہے تو ادائیگی درست کر لیجئے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں وصل ظنون وقف او ظنونا، آگے ہے وصل او رسول، صحیح ہے، وصل میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، وصل او رسول، وقف او رسول، آگے وصل السبيل، وقف السبيل، آگے وصل قوارير، وقف قوارير، آگے ہے انا. اب انا کو کس طرح پڑھیں گے؟ اچھا یہ ہر جگہ پر ہوگا، صحیح نا، ہر جگہ انا جب بھی آ جائے، الف حمزہ والی الف نہیں، صحیح نا، الف، صحیح نا، الف اور ساتھ میں نون الف زبر نا، یہ پورے قرآن میں جہاں 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 آ جائیں، جب آپ وصل میں پڑھیں گے تو ان کو انا پڑھیں گے. جیسے سورۃ الکافرون میں آپ پڑھتے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم، تو یہ انا پورے قرآن میں جہاں 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 بھی آئیں گے ہم ان کو انا پڑھیں گے. لیکن جب اس انا پر وقف کرنا ہوگا، جب اس انا پر وقف کرنا ہوگا، ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے یا ہم مطلب ہے کہ ہم مزید نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یہاں پر وقف کرنا ضروری ہو گیا ہے، اب یہاں وقف کر ہمارا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس انا کو کھینچ کر پڑھیں گے وقف میں، اور اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو بغیر کھینچے پڑھیں گے. صحیح، اس کو بھی پڑھ لیجئے، وصل انا، وقف انا، وصل انا، وقف انا. الحمدللہ تختی نمبر 19 کا اختتام ہوا، اور سبق نمبر 20 اس کی آج پہلی لائن پہلی سطر پڑھ لیتے ہیں، اس کا قاعدہ بھی سمجھ لیتے ہیں. سبق نمبر 20 اس کے اندر متفرق قواعد ہیں، کوئی ایک تختی کوئی ایک قاعدہ مخصوص نہیں ہے. اب جیسے سبق نمبر 19 میں تو زائد الف کا ایک قاعدہ تھا، اور پوری تختی میں زائد الف کے متعلق جو ہے وہ قواعد موجود تھے، کلمات موجود تھے، لیکن تختی نمبر 20 میں آپ کو متفرق یعنی بہت سارے قواعد ملیں گے. یعنی یہاں پر اظہار مطلق بھی موجود ہے، سکتہ بھی موجود ہے، اسی طرح بعض قرآن مجید میں سے عرف ہے کہ صاد لکھا جاتا ہے لیکن اس پر سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے کی کیا تفصیل ہے. اسی طرح مزید آگے بھی کچھ قواعد ہے، تسہیل اور امالہ وغیرہ. تو یہ متفرق قواعد پر مبنی تختی ہے. تو اس کی پہلی لائن ہے وہ اظہار مطلق سے متعلق. اظہار مطلق کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اظہار مطلق، ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں. تو یہاں پر یہ جو چار کلمات دیے گئے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان میں ادغام نہیں ہوگا، حالانکہ ادغام کی صورت بنتی ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ ادغام کا قاعدہ کیا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ادغام کا قاعدہ آپ نے یوں یاد کیا تھا یا یوں پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، صحیح ہے نا. را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی چار میں غنہ کے ساتھ. حرف یرملون یہ ہے، یا را میم لام واو نون، یہ قاعدہ آپ نے الحمدللہ تختی نمبر 14 میں پڑھا تھا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے دنیا پہلا کلمہ، صحیح ہے، آپ دیکھیے دنیا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، حرف یرملون موجود، ادغام کا قاعدہ نظر آتا ہے. لیکن چونکہ ایک ہی کلمے میں دنیا پورا ایک کلمے میں، اور وہاں پر تختی نمبر 14 میں آپ نے پڑھا تھا من یقول مم مثلی، صحیح نا، میم نون زیر من لکھا ہوا تھا پھر یقول لکھا ہوا تھا، تو دو کلمات کے درمیان ادغام ہو رہا تھا. یہاں ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد یا موجود ہے تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. بلکہ اظہار مطلق ہوگا. اظہار مطلق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی معنی تو یہی بنتا ہے کہ صرف اور صرف اظہار ہی ہوگا. اظہار مطلق کا مطلب صرف اور صرف اظہار ہی ہوگا، صحیح نا، ادغام نہیں ہو سکتا. تو آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا دنیا. اب جیسے ہماری مادری زبان میں ہم جب دنیا کا نام لیتے ہیں تو دنیا دنیا، تو جب ہم پھر یہ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، تو اب وہاں دنیا کے بجائے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وہی دنیا، ربنا آتینا فی الدنیا. تو نون کو ہم نے ہلا دیا، یعنی نون کے سکون کو ہلا دیا. نون کی ایک آواز نہیں آ رہی، دو آواز آ رہی ہے، دنیا. تو دن دن یہ غلط ہے، آپ اس آواز کو جمائیں. جب بھی دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا دنیا دنیا، نون کو نون کی آواز کو جما کر پڑھیں. دنیا تو قلقلہ ہو جائے گا، تو غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا یہ بھی لحن جلی ہے. تو پڑھیں گے دنیا دنیا دنیا. آگے ہے بنیانن بنیانن، جی نون کو جمع کر پڑھیں گے بنیانن. آگے ہے عنوانن عنوانن. آگے ہے عنوانن، واو میں ہوٹ گول ہوتے ہیں، عنوانن. اب دیکھیں پھر سکون ہلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اس کو مزید بہتر کر لیجئے، عنوانن عنوانن. الحمدللہ عزوجل تختی نمبر 20 کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور چونکہ فرض علوم کے کچھ دن مزید باقی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ مدنی قاعدے کا اختتام اس انداز سے ہو کہ ہمارے نماز کے اذکار بھی اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، اور قرآن کریم کی آخری 10 سورتیں ہیں یہ بھی ہماری اچھی ہو جائیں. تو ان دونوں کو بھی لے کر ساتھ ساتھ چلیں گے، اللہ عزوجل ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. تو نماز کے اذکار میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تھا، آج سورہ فاتحہ کی ادائیگی کو درست کریں گے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سورہ فاتحہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نماز کے اذکار میں ہمارا سلسلہ تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر پڑھنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنی ادائیگی کو درست کر لیں. یہ موقع ہے، موقع مل رہا ہے، نہ جانے پھر موقع ملے نہ ملے. تو آج یہ سورہ فاتحہ پکی اور اچھی کر کے اٹھیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہمیشہ درست ہی رکھنا ہے اور اسی انداز سے پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمين الحمد لله رب العالمين عالمين. ذہن نصیب کہ جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں، ہمارا ذہن بن جائے. اب جیسے اب جلدی پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جیسے ہماری گفتگو ہوتی ہے جلد بازی والی، یا مطلب جو بھی ہے، مطلب ہماری جیسی عادت ہوتی ہے، تو ہم اسی طرح قرآن کریم کو بھی پڑھ دیتے ہیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز میں یا غیر نماز میں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو خشوع و خضوع کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے، انشاءاللہ سرور بھی ملے گا، قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آئے گا. الحمد لله رب العالمين. اب عالمین تھوڑا سا کھینچ لیں, صحیح نا, الحمد للہ رب العالمین. الحم کی ہا جو ہے ہا, اس کو تھوڑا سا اور بھی واضح کر دیں, الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. یہ بات یاد رہے کہ ہا کی جو ادائیگی, ہا اور عین کی ادائیگی, یہ عموماً بگڑ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بالخصوص جو خواص ہیں ان اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ ہا کی ادائیگی کے حوالے سے توجہ نہیں کرتے ہا اور عین کے حوالے سے, اور یہ ادائیگی بگڑ جاتی ہے. ہا اور عین ہماری مادری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. ہماری مادری زبان میں ہا جو ہے ہا میں استعمال ہوتا ہے, عین حمزہ میں استعمال ہوتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں اپنی ادائیگی کو درست رکھنا یہ مطلب ہے کہ بہت ضروری ہے, اس پر توجہ بہت ضروری ہے. تو اچھے اچھے اسلامی بھائی بھی جو ہے وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہا اور عین کی ادائیگی کو کمزور کر جاتے ہیں. تو اس کی ادائیگی کو ہمیشہ درست ادا کرنا ہے. الرحمن الرحیم. رحیم. مالک یوم الدین. مالك يوم الدين. اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب کس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین, اس قسم کی ادائیگیاں مطلب نکل رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اب ہم اپنی ادائیگی کو درست کریں اور اسی درست ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. مالک یوم. مالک یوم. اس کو تھوڑا سا جلدی میں پڑھیں گے. مالک یوم. مالک یوم. مالک یوم. مالک یوم. اب ملائیں گے. مالک یوم الدین. اب دیکھیں نماز میں ہم پڑھتے کم و بیش یہی رفتار ہوتی ہے نا, اب اس رفتار کے اندر اپنی ادائیگی کو درست کرنا ہے. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. اب یہاں پر دیکھیے ایا کا ہے, یعنی یا پر تھوڑا سا رکیں گے, ایا کا نہیں پڑھیں گے. إياك نعبد وإياك نستعين. اب اس میں بھی تھوڑا سا جب رفتار میں پڑھتے ہیں تو ہماری ادائیگی کیا ہوتی ہے اس کو ذرا سوچنا ہے. آیا ایا کا نکل رہا ہے یا ایا کا نکل رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تھوڑی رفتار میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ نماز میں عموماً ہمارا یہی انداز ہوتا ہے نا. تو اب اس انداز میں ہماری سورہ فاتحہ کیسی ہے یہ چیک بھی ہو جائے گی. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اس کو الگ الگ کر کے پڑھ لیجئے. اهدنا. اب یہاں دیکھیے غلطی تھوڑی تھوڑی محسوس ہو رہی ہے اور عموماً ہوتی ہے. اهدنا یہ عموماً پڑھتے ہیں یا منہ سے نکل جاتا ہے. اهدنا اهدنا تو غلط ہو گیا نا. دیکھیے ہے کیا حمزہ حاضر ایہ, تو ایہ کیسے ہو گیا؟ جب حمزہ حاضر ایہ ہے تو ایہ کیسے ہو گیا اور ہمارے منہ سے ایہ کیوں نکل رہا ہے؟ تو ہمارے منہ سے اس لیے نکل رہا ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے. پریکٹس عملی طریقہ بار بار دہرانے کا سلسلہ نہیں ہے. اہدینف اہدینف اہدینف. اب اہدینس تو نہیں پڑھیں گے, اہدینس نہیں پڑھیں گے, اہدینس غلط. حمزہ حاضر اہ اہدنا صراط المستقیم صراط المستقیم اہدنا صراط المستقیم. اب اپنے آپ کو چیک کیجئے, یعنی اس رفتار سے جو کم و بیش نماز میں پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھ لیجئے. اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے کہ جب ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو درست پڑھتے ہیں, جب مطلب جو ہماری رفتار کی عادت ہے اس رفتار میں کم و بیش پڑھتے ہیں تو اہدنا منہ سے نکل جاتا ہے. تو یہاں غلطی ایک سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب اس کی انشاءاللہ غلطی جو ہو رہی ہے اس کی انشاءاللہ اصلاح کی کوشش ہمیں کرنی ہے. صحیح. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. اب یہ جو مشق کا ایک طریقہ بھی بیان ہو گیا نا, پہلے آپ آہستہ آہستہ پڑھیں, کم رفتار سے پڑھیں تاکہ ادائیگی کو سمجھنے میں آسانی ہو, ادائیگی کرنے میں آسانی ہو. اس کے بعد اسی آیت کو تھوڑی رفتار سے پڑھ لیں, یعنی حدر میں پڑھ لیں, تو پتا چل جائے گا کہ ہماری ادائیگی درست ہوئی ہے کہ نہیں. احتیاط کر لیں, احتیاط سے ادائیگی کریں, اور پھر عام روٹنگ میں جس طرح آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس روٹنگ میں پڑھ کے دیکھ لیے, ٹیسٹ کر لیجئے کہ آیا درست ہوئی کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اب یہاں پڑھیں گے ان ام تا ان ام تا ان ام تا نہیں ان ام تا. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, یہ سوال ہے. کس طرح جلدی میں پڑھتے ہیں عموماً؟ انم تا انم تا انم تا تو غلط ہو گیا نا. ان ام تا علیہم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.